بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 اکتوبر 2014، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی روشنی میں نفاق کا علاج کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ منافقون کی آخری 5 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ابتدائی 6 آیات ہم نے جب پڑھی تھیں اور اس کے اندر نفاق کی اصل حقیقت، یہ مرض نفاق، اس کی سٹیجز کیا ہیں، آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور کس ہلاکت خیزی تک انسان کو پہنچاتا ہے، یہ سارا سفر، پھر منافق کی کچھ علامات، انہی علامات کے حوالے سے پھر کچھ رویوں کا بھی ذکر آیا ہے منافقین کے، اس سے بھی پہچانے جاتے ہیں. ایک ان کے اپنے ذاتی اوصاف ہیں، کچھ رویے ہیں. ان کی وضاحت کے لیے پھر میں نے سورہ نساء کی کچھ آیات، ایک رکوع سے بھی زائد، اور سورہ مائدہ کا ایک رکوع، اس کو بھی شامل کیا تھا اور ہم نے ان کا بھی مطالعہ کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ منافق کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا لیکن رویوں سے ایک شخص خود احتسابی بھی کر سکتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے یا نفاق اور منافقت کا اظہار ہے. یہ ہمیں بھی تو ایک یارڈ سٹک مل جاتی ہے، سہولت مل جاتی ہے خود اپنے بارے میں، اور دوسروں کے رویے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مومنانہ طرز عمل ہے یا منافقانہ طرز عمل ہے، اور اس معاملے میں ان کا ساتھ دیا جائے گا یا ان کے خلاف کھڑا ہوا جائے گا. یہ ہے وہ ساری چیزیں کہ جو واضح ہو کر سامنے آتی ہیں. انہی میں ایک رویہ وہ بھی ہے کہ اطاعت رسول سے گریز، اس کو بھی سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. انشاءاللہ اس کو میں ایک الگ موضوع کے طور پر شروعات کروں گا، اس کا صرف سرسری سا ذکر آیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اب یہ جو آخری 5 آیات ہیں، ان میں سے 2 آیات ایک واقعے سے متعلق ہیں، ان میں منافقین کا ایک کردار سامنے آیا، اور یہ بھی گویا کہ ایک رویے والی بات ہے جو سامنے آتی ہے. آخری تین آیات بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کا نفاق کے موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بظاہر، لیکن جب غور کریں جیسے قرآن دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بہت بابرکت کتاب ہے، لیکن صرف برکت کے حصول کے لیے نازل نہیں کیا کہ بس رکھ دو اوپر کسی تاک کے اندر ریشمی رومال میں لپیٹ کر. لیتدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، غوطہ زنی کرو. تو جب غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری تین آیات تو اصل میں اسی مرض نفاق کے علاج اور اس کی تشخیص پر مشتمل ہے. چنانچہ یہ بڑی جامع صورت ہے منافقت کے موضوع پر، اس مرض کے حوالے سے تفصیلات بھی ہیں، علامات بھی ہیں، رویے بھی ہیں، اور آخر میں اس مرض کا علاج بھی ہے. تو جو واقعہ یہاں پر آیا دو آیات میں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ مرد خرچ کرو ان پر کے جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے جانسار ہیں، ان پر خرچ مت کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، بھیڑ چھٹ جائے، ہم ان کے ساتھ احسان مندی کا معاملہ کر رہے ہیں. انصار مدینہ جو ہیں انہوں نے ان کو مواخات کے ذریعے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، ان کی جو ہے وہ معاشی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی یہ کرتے ہیں، کفالت بھی کر رہے ہیں، سر پر چڑھا لیا ہے، لہذا ان پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ خود بخود بکھر جائیں گے. یہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہیں اور پھر اپنا تلاش کریں گے جو ہے ٹھکانا. تو میں کہ یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہی ہے، یہی منافقین کا قول ہے. یہ ایک واقعہ ہے اس کی تفصیل احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں، صحیح مسلم کے اندر بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، مسند احمد، نسائی، بیہقی، طبرانی. جس کا حاصل یہ ہے، طویل واقعہ ہے اور یہ سن 6 کا ہے. اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو وقت نزول ہے اس کا بھی تعین ہو جاتا ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کا تعلق غزوہ بنی مستلق سے ہے جو شعبان سن 6 ہجری میں ہوا تھا. ایک غزوہ تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی تھے اور کچھ منافقین، عبداللہ ابن ابی بھی تھا اور بھی منافقین شامل تھے. یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ جہاد اور قتال سے بہت بھاگتے تھے، گریز کرتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ یہ مہم آسان ہے اور اس میں مال غنیمت کی توقع ہے تو شامل ہو جاتے تھے، اور جہاں دیکھا کہ سخت ہے، جان و مال کو اندیشہ ہے، تو وہاں بہانے بنا کر، جھوٹے بہانے بنا کر رک جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ موجود ہے اجازت نامہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اجازت دے دیتے تھے، پتا بھی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا بہانہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے. بہرحال اس غزوے میں کچھ منافقین بھی ساتھ تھے اور یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا. جب یہ غزوہ یہ مکمل ہوا اور مسلمانوں کو جو بھی جس مقصد کے لیے گئے تھے کامیابی عطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، تو واپسی پر قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ تھا، موریسیا کا ایک کنواں ہے، وہاں کچھ آبادی ہے اور وہ بنی مستلق جس مقام پر وہ تھے، آباد تھے، ان کے قریب یہ جگہ ہے. لشکر کا وہاں پر پڑاؤ تھا کہ دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک ان میں سے جو ہے مہاجر ہیں، ایک انصاری ہیں. مہاجر جو تھے وہ حضرت جہجہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر کے ملازم تھے اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال وغیرہ کیا کرتے تھے، مسلمان تھے، وہ ساتھ شریک بھی ہیں غزوے میں. اور دوسرا شخص جو ہے وہ انصار کا حلیف تھا، تعلق اس کا انصار سے تھا. حضرت جہجہ نے بہرحال یوں کہنا چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ سخت کلامی بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کوئی لڑائی آگے بڑھی، انہوں نے ایک لات رسید کر دی اور اس پر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ اس کو بہرحال انسلٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو لات مار دے۔ وہ انصار سے تھا، تو چنانچہ اب تھوڑا ہنگامہ شروع ہوا اور بعض لوگوں نے اس کو مہاجر انصار مسئلہ جو ہے بنانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے معاملے کو رفع دفع کر دیا، سمجھا دیا، بجھا دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چہمے گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ ابن ابئی کو موقع مل گیا، وہ اپنے خاص جو اس کے خصوصی ڈسائپلز تھے، جو چیلے تھے، ان کو لے کر اپنی الگ محفل میں تھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ان کی مہاجرین کی ہمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم نے ان پر احسانات کیے ہیں، اس کے جواب میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسے گویا ایک موقع مل گیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا اصل قصور تمہارا اپنا ہے، یہ لوٹے پیٹے آئے تھے مکہ سے، تم نے ان کو پناہ دی ہے، تم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے۔ اور یہاں تک اس نے الفاظ استعمال کیے، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، سم من قلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تو ایک دن وہ تمہاری ہی ٹانگ پکڑے گا۔ اس نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک اس نے باتیں کی، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اب طے کر کے جاؤ کہ مدینہ پہنچ کر ہم جو عزت دار ہیں، جو سنز آف دا سوائل ہیں، وہ ان لٹے پلٹے کنگلے جو آئے ہیں، اسے بڑا سخت استعمال کیا۔ ازل قرآن نے بھی وہ کہا ہے کہ جو ذلیل ہیں، کمتر ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا تو ایک نوجوان صحابی جو ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، حضرت زید بن ارقم، کم سن تھے، نوجوان تھے، ینگ تھے، انہوں نے یہ بات اپنے ایک چچا سے کہی، اور وہ چچا جو ہیں وہ سینئر صحابہ میں سے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کی گئی ہیں اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے اس انداز سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابئی کو طلب کر لیا، معاملہ بڑا سیریس تھا۔ اس نے آ کے جھوٹی قسمیں کھا لی کہ نہیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے، یہ چھوک رہا ہے، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ خام خواہ کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہے۔ اب بہرحال عبداللہ ابن ابئی جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے قبل جو مدینے میں دو قبائل عربوں کے آباد تھے، اس کا تعلق ان میں سے بڑے قبیلے سے تھا، خزرج سے، دوسرا اوس تھا، اور ان کی بڑی صدیوں کی دشمنیاں چل رہی تھیں، اور اب طے ہوا تھا کہ مل کر ایک اتحاد اور وفاق بنائیں گے، اور اس کا جو سربراہ ہوگا وہ عبداللہ ابن ابئی ہوگا، اس کا یہ مقام تھا۔ عین اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہو گئی اور تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی آمد سے قبل ہی اوس اور خزرج کے اکثر لوگ ایمان لا چکے تھے، لہذا وہ سارا منصوبہ ختم ہوا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ ہیں۔ اب وہ اس کے دل میں وہ بات تھی، کہنے کو ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس خاص قبائلی علاقے میں، اپنے قبیلے میں اس کا ایک بڑا اونچا مقام تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض حرکتوں پر یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کو قتل کر دے۔ بہرحال پھر یہی بات سامنے آئی کہ نہیں، یہ کوئی پرانی دشمنیاں ابھر سکتی ہیں اور مصلحت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ بہرحال اس کی بات کو مان لیا گیا، اور وہ بیچارے حضرت زید بن ارقم جو صحابی ہیں وہ جھوٹے پڑ گئے، اور وہ بڑے دل شکستہ بھی ہوئے، اب سب ان کو لان تان کر رہے ہیں۔ یہ تھا واقعہ، اور اب کون ہے کہ جو ان کی گواہی دے کہ زید بن ارقم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نوجوان، اور عبداللہ ابن ابئی جھوٹ بول رہا ہے، اور واقعی اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہ آیات نازل ہو گئی، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، حتی ینفضو، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، جب ہم کچھ دیں گے نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہیں اور جا کر یہ اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہا، فرمایا وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے ان پر اختیار اللہ کا ہے، وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں. ولکن المنافقین لا يفقهون، لیکن یہ منافق فہم سے، شعور سے، سمجھ سے عاری ہے. یقولون لئن رجعنا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے، الی المدینہ، واپس شہر مدینہ میں، لیخرجن الاعز منہ الاذل، تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. پوری کی پوری بات قرآن نے نقل کر دی، جو بات زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی کہ اس نے یہ کہا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن نے کہا کہ بالکل یہی کہا ہے. وللہ العزت ولرسولہ، اور اصل عزت، طاقت، عربی زبان میں عزت دونوں مفہوم رکھتا ہے، ایک وہ رسپیکٹ کا مفہوم بھی ہے اور ایک قوت کا مفہوم بھی ہے، اس لیے کہ عام طور پر رسپیکٹ اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس قوت بھی ہو. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، اصل عزت، رسپیکٹ، قوت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور سچے اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں ہیں ان حقیقتوں کو. یہ تھا جس سے اس کا پول کھل گیا. چنانچہ اب جو کیفیت پیدا ہوئی، اب پورا جو ہے ایک ماحول اس کے برعکس ہو گیا عبداللہ ابن ابی کے خلاف. اور یہ جو اس نے یہ کہا تھا نا کہ جو باعزت ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اوپر پلٹا کہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ سچے اہل ایمان تھے، وہ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول سے معافی مانگو ورنہ تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینے میں. یعنی اسی موقع پر اسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں شدید طور پر ذلیل ہونا پڑا. تو اصل ذلیل کون ہے؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم کسے کہہ رہے تھے، اور اللہ نے عزت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جانساروں کو، اور تمہیں آپ یہ ذلت کا دن دیکھنا پڑا کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. چنانچہ یہ تھا معاملہ ان دو آیات کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب وہ بات آ رہی ہے کہ اگلا رکوع بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، نفاق سے، لیکن بہت زیادہ تعلق ہے. نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ اب یہ دیکھا جائے. ایک شخص ایمان لے آیا. عبداللہ ابن ابی کا معاملہ تو قدرے مختلف تھا، وہ پہلے بھی ایمان لایا تھا تو مصلحتاً نہیں لایا تھا، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برتری کو اور اس مقام کو اس نے دل سے تسلیم کیا ہی نہیں تھا. لیکن دیگر منافقین جو ہیں اکثر، ان کی بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو ایمان لانے کے بعد جب دین کے عملی تقاضے سامنے آئے، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، مشکل جو ہیں وہ آگے کٹھن منزلیں آ رہی ہیں، تبوک کا سفر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، 24,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر کے کھڑا ہوا ہے، اب جو ہے ان کی واپسی شروع ہو رہی ہے اپنے جان اور مال کو بچانے کے لیے. ان کے جو ہے تعلقات یہود کے ساتھ ہیں، منافقین کے، مشرکین کے ساتھ ہیں. یہ اصل سبب کیا ہے؟ ایمان کی دولت تو ملی تھی، پھر کیا ہوا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، پہلی آیت میں اس کی تشخیص ہو رہی ہے. اے اہل ایمان، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اس آیت کی سمجھ تب آئے گی کہ پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اللہ کی یاد سے مراد ہے اصل میں ہمارے ایمانیات. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کس حیثیت میں مانتے ہیں؟ اس حیثیت میں نہیں مان رہے کہ ہاں ایک ہستی تھی، اس نے کائنات بنائی ہے اور اب وہ گیند اپنے اصولوں پر چل رہی ہے اور اللہ کہیں الگ بیٹھا ہوا ہے. ایک تصور اللہ کا یہ بھی ہے. لیکن نبی اور رسولوں نے سب نے جو متفقہ طور پہ جو تصور دیا اور جس جو کائنات کا پتہ پتہ جس کی گواہی دے رہا ہے, ایک ہی ارادہ ہے, ایک ہی مائنڈ ہے, ایک ہی پیچھے اختیار ہے پوری کائنات پر, اور کائنات ایک نظم کے اندر جکڑی ہوئی ہے, اور وہ ذات الحکیم ہے, علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے. اس کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ماضی حال مستقبل سب پر محیط ہے, جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو چھپا کر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے, اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر نیت ارادے عزائم امنگیں ہیں وہ بھی واقف ہے اللہ سے. چنانچہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ یاد رہے کہ وہ اللہ ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, موج اڑانے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا دار الامتحان ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں مانتے ہیں, ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے, اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہر چیز کا حساب دینا ہے. تب اس کے بعد ڈکلیئر ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام. دنیا میں کامیابی ناکامی اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ فریب ہے, فریب سود و زیاں. لا الہ الا اللہ, وہ جو اقبال نے کہا نا, یہ سود و زیاں دنیا کے اندر نقصان اور کامیابی اور ناکامی یہ سب فریب ہے. اصل حقیقت کیا؟ لا الہ الا اللہ. چنانچہ یہ چیز جو ہے اللہ کی یاد سے جب انسان اور اپنی حقیقت سے اور اپنے انجام سے جب غافل ہو جاتا ہے, اب دنیا اس کی پرائرٹی بن جاتی ہے. اگر وہ چیزیں یاد ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس سے زیادہ احمق اور کودن ہوگا کون ہوگا, کہ جو اپنی اصل حقیقی اور بڑی اور ابدی کامیابی کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جائے دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر. احمق ترین ہے ہر اعتبار سے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. لیکن دوسری طرف دنیا کیا ہے؟ دنیا تو انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہے, متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. آپ کو شعوری طور پر ایفرٹ کرنی پڑے گی ان حقائق کو ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے, ورنہ تو یہی ہے کہ یہی دنیا ہے, یہی ہمارے معاملات ہیں, یہی مسائل ہیں, یہی اصل زندگی ہے, یہی کا فائدہ اصل فائدہ ہے, یہی کا نقصان اصل نقصان ہے. ساری سوچ, ساری فکر, ساری پلاننگ, سارا کا تعلق دنیا سے ہے. یہ ہے سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی جو ہے وہ حقیقت ناشناسی. تو لا تلہکم اموالکم, اب یہ دنیا کے اندر کھبانے کی جو چیزیں ہیں اللہ کی یاد سے اور ان حقائق سے, ایمانی حقائق سے غافل کرنے والی چیزیں, ان میں سب سے نمایاں دو ہیں, مال اور اولاد. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ آزمائش گاہ بنائی ہے, امتحان گاہ ہے, تو بہت سی چیزیں ہماری آزمائش کے لیے بہت سی چیزوں میں کشش پیدا کر دی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان سب چیزوں کی ایک کشش انسان کے اندر ہے, یہی تو امتحان ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. امتحان تو یہی ہے, ایک چیزوں کی محبت ہے, ایک وہ حقائق ہیں, اور حقیقت کے اعتبار سے جو شخص حقیقت کو سمجھ گیا اس کے لیے محبوب ترین شے وہ اللہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, قابل محبت ہے ہی وہ. دنیا میں جو خیر حسن خوبی راڈائی ہے وہ تو اس کی عطا ہے, کسی کی اپنی نہیں ہے. تو پھر ان سے محبت کیوں ہے؟ وہ کیوں نہ ہو جو سرچشمہ خیر ہے, سرچشمہ حسن ہے. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, مسلمان ہو کر یہ منافقانہ رویے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے, ایمانیات سے غفلت, ان حقائق سے غفلت کے جو نبی اور رسول بتاتے ہیں, جو کائنات کے اصل حقائق ہیں, اور ان میں یہ دو چیزیں ہیں. تو کیا تاکید کی؟ دیکھو اہل ایمان, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ ہے سب سے بڑا, یہ ٹریپ ہے انسان کے لیے. ابھی سورہ اس کے بعد آئے گی, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تغابن, یہی مضمون اس کو اور کھولا گیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, انہی کے ذریعے اللہ آزما رہا ہے. یہی ویک پوائنٹس ہیں تمہارے, یہیں سے تم ناکام ہوتے ہو. وہ جو لوڈو کے اندر سانپ نہیں بنا ہوتا, اوپر تک پہنچ کر ایک دم دڑام سے نیچے, یہ وہ سانپ ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس, جب تک چوکنے نہیں رہو گے تو وہ ان کی غفلت محبت وہ غالب رہے گی, اور پھر اس کے تحت جو وہی کچھ کرو گے جو منافقانہ کردار ہے. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, یہ اس دنیا میں یہ جو مادی کائنات ہے جو اس کے اندر گم ہے, اصل میں یہ ہے کافر کی پہچان. اصل حقائق کو بھول کر سب کچھ اسی کو سمجھ رہا ہے. اور مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق, ساری کائنات کی حقیقتیں اس کی ذات میں منعقص ہوتی ہیں. یہ تو بہت اونچی بات کہی اقبال نے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک الگ ایک گھنٹہ چاہیے. لیکن بہرحال دوسرا مصرع آسان ہے, یہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تو نہ چاہے اسی کے لیے جو ہم بھول جاتے ہیں اس ماحول میں رہ کر, یہ دنیا ہے, دنیا کے مسائل ہیں, ہمیں یہ اصل حقیقت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ایک خیالی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آخرت بھی ہوگی. چنانچہ عملی رویہ کیا ہو جاتا ہے, اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر, خدا جانے, چھوڑو موت کا تذکرہ زیادہ کرو ہی نہیں. لذات دنیاوی جو ہے اس کے اندر رکاوٹ آتی ہے. بہتر ہے کسی دلچسپی کے اندر مگن رہو سارا وقت, اپنے آپ کے ساتھ بھی اکیلے نہ رہو, اپنے ادا کے ساتھ بھی اکیلے نہ رہو. یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے سب سے قیمتی, کہ اسی میں تمہیں اپنے لیے جہنم سے بچ کر آخرت میں کامیابی کے لیے محنت اور سامان کرنا ہے, اس وقت کو دنیا کے اندر ضائع کرو, کل کرو. یہ ہے شیطان کا نسخہ جس پر آج ساری دنیا چل رہی ہے, اور ایسی ایسی چیزیں ہاتھ میں ہیں کہ ساری رات بیٹھے رہو اور پھر آپ کو پتہ ہی نہ چلے. لا تلہکم, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کیا تحفہ دیا تھا, پنج وقتہ نماز نمبر ایک. پانچ وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جا, دنیا سے ناتا کاٹ کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے, حرام کر لیا ہم نے اس وقت دنیا کو اپنے لیے, اب ہمارا اس وقت میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے. چنانچہ کوئی کان میں آ کے قریب آ کے بھی السلام علیکم کہے جواب نہیں دینا, کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا آس پاس سے. لیکن اس نماز کو بھی ہم نے ایک ریچول بنا لیا, وہ حضوری جو ہے اس کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا. ورنہ یہ نماز ہے جو سب سے بڑی یاد دہانی ہے پنج وقتہ ان اصل حقائق کی. اگرچہ یہ اپنی جگہ بڑی مؤثر ہے لیکن اس کے باوجود قرآن میں بھی بار بار کہا, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی ملتا ہے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو کھڑے بیٹھے لیٹے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم, تاکہ اس غفلت سے نکل جہاں انسان غافل ہوا وہیں شیطان کو موقع ملتا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ ہے پریونٹیو میئر. اللہ کو یاد رکھو, اللہ سے تعلق رہے, نماز ایک مضبوط ہتھیار ہے, اس کو نماز کی طرح پڑھیں جیسے کہ ہونا چاہیے, اس احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں, اسی کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم جب سجدہ کرتے ہیں. لیکن اگر اس وقت بھی ساری سوچ جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہی ہو، صبح سے اب تک کا جو حساب ہے وہ اسی وقت میں کرنا ہے، تو پھر وہ تو ہم نے کھو دیا اسے، اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑے گی. مفہوم بھی یاد ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہی وہ نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ نماز جو ہے فحش باتوں سے اور منکرات جو شیطانی حربے ہیں ان سے تمہیں ایک ڈیفنس فراہم کرتی ہے، شیلٹر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کی کثرت، یہ ہے پریونٹیو میئرز. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ کیا، یعنی وہ غافل ہو گیا مال اور اولاد کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے، ایمانی حقائق سے، اللہ سے، فاولئک هم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے. وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس میں ایک حصے سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ مال اسباب جو بھی ملا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اس معنی میں اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے. تم نے کیسے حاصل کیا ہے، جائز طریقے سے کیا، ناجائز طریقے سے، یہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن مال اور جان جو کچھ ہے دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے. ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وانفقوا مما رزقناکم، یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا اس کو خرچ کرو. نفاق ہے مرض کا نام، علاج کیا ہے؟ انفاق. نفق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، انفاق. اور جو نفاق مرض ہے وہ اصل میں دو منہ والا جو ہے ہوتا ہے، جس کے دو رخ ہوں، لفظی طور پر بالکل مشابہت ہے. تو نفاق مرض کا علاج انفاق. وہ انفقو، جو اللہ نے مال دیا زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اس کی محبت کو دل سے نکالو، کھرچو. یہ ہے، چونکہ دنیا کی محبت کا اصل ذمبر مال ہے، مال مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جائے. تو اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے مال زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، یہ اس کا علاج ہے. علاج بالمثل جسے کہتے ہیں نا، اس کا تریاق تو پھر یہی ہوگا. جب دنیا کی محبت نکلے گی، وہ جو مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے اصل میں تم اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، وہ محبت نکلے گی تو پھر اب تمہارا قبلہ درست ہونے کا امکان ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ علاج ہے. اب صرف زکات کی حد تک نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. کسی انسان کو کوئی ایسی مہلک بیماری، کوئی کینسر ہو جائے، تو اپنے علاج پر لاکھوں بھی لگاتے ہیں، کروڑوں بھی لگاتے ہیں، چند دن کی زندگی اور مل جائے. اور اگر ایک ایسا مہلک مرض ہمیں لگا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری عاقبت برباد ہو سکتی ہے، تو کیا اس کے لیے ہم اپنا مال نہیں خرچ کر سکتے؟ نکالو اس مال کو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. یہ کتنے دن تمہارے پاس رہنا ہے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے کسی ایک موت کا وقت، سر پہ کھڑی ہوگی، ہر ایک کے لیے وہ وقت آنا ہے. کوئی بھی ہو، وہ اپنے وقت کا قارون ہو، اپنے وقت کا فرعون ہو، وہ وقت تو آنا ہی آنا ہے. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، سو کہے گا کہ اے پروردگار، تھوڑی سی مہلت مجھے مزید دے دے. فاصدق، تو میں سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں گا. اب نظر آ رہا ہے نا کہ سب کچھ تو جا رہا ہے آج سے. اس سے پہلے جیب ڈھیلی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، تب تک کہ موت کا یقین نہ ہو جائے. لیکن جب وہ وقت آ گیا، اب کوئی حاصل نہیں. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو میں سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں، بس چند لمحے اور مل جائے، کچھ مہلت اور مل جائے، واقم من الصالحین، اور پھر میں ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے، پھر آ جاؤں گا صحیح ٹریک کے اوپر. وہ وقت آنا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کر کے اپنے اس مرض کا علاج کر لو تاکہ اخروی کامیابی کے لیے رستہ ہموار ہو سکے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے. جب اللہ کے ہاتھ ہے اب وہ لاکھ گڑ گڑائے، فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، بات ختم. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تو ویسے ہی باخبر ہے، اس کو سب پتا ہے تم کرتے کیا ہو. یہ ہے، یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں اس مرض نفاق سے اور اس کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. اس کا ایک گوشہ ہے جو میں چاہوں گا کہ نفاق کی رویوں میں ایک رویہ جو قرآن نے اور واضح کیا ہے اس پر مزید گفتگو ہو، اور وہ ہے اطاعت رسول سے انکار اور گریز کی روش. انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی. اب حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک ایشو تھا جس کے لیے میں نے چاہا کہ ٹائم کچھ مل جائے. دیکھیے اس وقت کے حالات میں اس سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں، آج اخبارات میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں کہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یورپی یونین جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ہمارا ایک جو اسلامی قانون ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے اور مسلمان ہے، مسلمانوں کا حق ہے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قانون کا جواز بنتا ہے، لیکن ہم پر دباؤ ہے، دباؤ پر دباؤ ہے، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوگی. اس سے آگے پھر یہ کہ ارتداد کا قانون جو ہے اس کے خلاف بھی ہے بات آئے گی، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے، اگرچہ ابھی ہمارے قانون میں نافذ نہیں ہے. اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اب سٹیپ بائی سٹیپ آئین میں سے یہ چیزیں نکالی جائیں. اور ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے وہ تو پہلے سے تیار ہے، بلکہ اس کو تو بڑی اس کے لیے توہین کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے قانون میں آئین کے اندر اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بٹا لگانے والے کا جرم جو ہے وہ سزا ہے، سزا ہے موت. اسی طریقے سے قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک آئینی طور پر قرار دیا گیا ہے. یہ اس دور کی ایسی باتیں جاہلانہ، ان کے نزدیک یہ جاہلانہ باتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا طبقہ ہمارے پاس موجود ہے اس ملک کے اندر. دیکھیے 4 سال پہلے بھی یہ دباؤ ڈالا گیا تھا، اس وقت بھی پوپ کی طرف سے بھی بیان آ رہے تھے، یورپی یونین بھی دباؤ ڈال رہی ہے، امریکہ کا دباؤ اپنی جگہ تھا. 295C آرٹیکل جو ہے ہمارے آئین کا، اس کو ختم کرنا، یہ ہے ان کا ٹارگٹ نمبر 1. اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا وہ قادیانیوں کے خلاف جو ہے وہ. یہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو ٹوٹلی ختم کرنے کی یہ اصل میں سازشیں ہیں، وہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیچ میں رہ گئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم اپنے سر سے اتار دیں تاکہ پھر ہر طرح انہی جیسے ہو جائیں. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود و نصارہ جب تک کہ تم پورے طور پر ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، ان کے ساتھ پوری سازگاری اختیار نہ کر لو. وہ ہیں تو یہود ہیں تو نبیوں کی اولاد، لیکن انہوں نے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارے وہی کریں، نبیوں کی حرمت کو جس طرح وہ بٹا لگاتے ہیں. شیطان کے اس وقت سب سے بڑے ایجنٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہی کلچر عام ہو جائے. تو بہرحال آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے بھی یہ بات شروع ہوئی تھی، اور وہ آسیہ بی بی کا مسئلہ، اور آسیہ بی بی کا مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پر اور تمام جو جوڈیشل تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پر جرم ثابت ہو چکا ہے، اس نے خود اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سزائے موت معطل کر رکھی ہے تو یا تو سزائے موت کسی کے لیے ہے ہی نہیں، آپ جو مرضی کریں، البتہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے جتنی مرضی کرتے رہو. فوجی آپریشن کے دام پر جتنے مرضی مار دو ویسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی. یہ ہے وہ رخ جس پر ہم جا رہے ہیں. بہرحال اس سے خیر برآمد ہوا تھا. اس وقت تمام مسالک کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تھے 295C کے خلاف, جب پہلے انہوں نے اور آسیہ بی بی کی صدا کے خلاف جو ہے دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا. اور زرداری صاحب کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر صاحب برسر عام کہہ رہے تھے یہ کالا قانون ہے, اور ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس سے ہر مسلمان کا جو ہے وہ دل زخمی تھا شدید طور پر. بہرحال اب اس کو پھر دوبارہ اٹھایا گیا ہے. مجھے یاد ہے اس وقت پھر ہم نے تحریک شروع کی تھی, تمام مسلمان مسالک کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا جب اکٹھے تھے ہم کہ ہمیں پھاڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور شاید آپ کو اس وقت یاد ہو کہ ایک معاملہ تو بڑے عرصے سے پاکستان میں چل رہا ہے شیعہ اور سنی, اور اس آڑ میں جو ہے اسلام دشمن قوتیں, پاکستان دشمن قوتیں بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں, کرتے کوئی ہیں, نظام کسی پر لگا دیا جاتا ہے, یہ چیزیں بھی ثابت ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیعہ سنی مت جو ہے منافرت وہ اپنی جگہ تھی, اس کے ساتھ ساتھ سنیوں کے اندر دیوبندی اور بریلوی یہ تفریق طالبان کے حوالے سے ان سے رومان سے یہ اس وقت بہت شدت پکڑ چکی تھی, اور لگتا تھا کہ یہ بھی آپس میں جو ہے وہ اب ٹکرانے والے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ آیا تو الحمدللہ کے تمام دینی یعنی مسلک کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, یہ ہمارے خلاف سازشیں سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جمع کرنے کا ایک سامان پیدا کر دیتا ہے. اور تحریک چلی, اور آپ کو معلوم ہے اس وقت کی گورنمنٹ اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, وہ تو ایک لمحہ نہ لگائے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جب تحریک چلی ہے اور عوامی دباؤ پڑا ہے, گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس وقت پھر انہوں نے اٹھایا ہے تو شاید اللہ کو پھر کوئی خیر منظور ہے پاکستان کے لیے کہ پھر یہ اکٹھے ہو جائیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا ان تمام دینی قیادتوں سے کہ آپ ایک ایک ایشو کے اوپر تحریک چلاتے ہیں, کیوں نہیں آپ ایک ہی مرتبہ نفاذ شریعت کی تحریک چلاتے ہیں اس ملک کے اندر تاکہ سارے مسئلے حل ہوں. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں گئی, شاید کہ اب ان کی توجہ ہو اللہ کرے. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں. ان کا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف آپ نے کوئی بھی منفی بات کی جو ان کے تصور کے خلاف ہے تو آپ گردن زدنی ہیں. ان کے لیے ساری جو ہے سہولتیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں, جس لیے کہ راج تو اس وقت شیطنی قوت اور یوز کا ہے. اس وقت عالم کے اندر پورے فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں, اس کا تو معاشی بائیکاٹ ہو جائے گا. اس کے خلاف عدالتیں جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں کہ جیوز کے ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات جو ان کے اپنے موقف سے ہٹی ہوئی ہو وہ تو جرم عظیم ہے, وہ توہین عظیم ہے. اور جو محسن انسانیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, این نیو یارک میں 80 کی دہائی میں وہ کتاب چھپی ہے, 90 کی دہائی میں شروع 90s کے آغاز میں, دی 100 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, دی 100 میں اس نے 100 عظیم ترین شخصیات کا انتخاب کیا تاریخ انسانی سے, اور اس میں نمبر 1 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھا. خود عیسائی ہے حالانکہ. تو جس کو ساری دنیا نمبر 1 پہ مان رہی ہے اس کی توہین کوئی جرم نہیں ہے ان کے نزدیک, حقیقت کے اعتبار سے ماننا پڑتا. تو یہ ہے وہ اس وقت کی ابلیسی تہذیب کے جو مختلف اٹیکس ہیں اور اسی کے مظاہر ہیں. اور ہماری قوم کی ایک عظیم اکثریت ان چیزوں کو بے معنی سمجھتی ہے, کیا حرج ہے, کیونکہ قانون ختم کر دیں گے تو کیا فرق واقع ہو جائے گا. وہ جو اقبال کا وہ شعر ہے کہ وہ, لیکن مسلمانوں کے دلوں میں بحثیت مجموعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور آپ کی ناموس پر جان دے دینے کا جو ہے جذبہ وہ موجود ہے, اسی سے وہ خائف ہیں اور بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. پچھلی مرتبہ تو ناکام ہو گئے تھے. اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, ابلیس کے مشوروں میں سے تھا, اس کی نظم ہے ابلیس کے مشورے, کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فاقہ کش بھی ہو, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ تب ہمارے حساب سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر آئے گا. یہ روح محمد نکالنے کے جو ہیں وہ مختلف انداز اور ہتھکنڈے ہیں. اللہ تعالی ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی فہم و فراست دے, اور دینی جماعتیں بھی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اب اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آمین یا رب العالمین.